اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہوئے سورہ انفال میں ہم پہنچ رہے ہیں. سورہ انفال جیسا کہ ہم نے بتایا کل کہ یہ مدنی سورت ہے اور یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ بدر کے بعد نازل ہونے والی سورت ہے. قرآن مجید کی بہت کم ایسی سورتیں ہیں جو مکمل بیک وقت پورا ایک خطبے کے حیثیت میں نازل بھی ہوں، سوائے ان مکی سورتوں کی. جو چھوٹی چھوٹی جو سورتیں ہیں ایک ایک دو دو رکو پر، وہ تو پوری نازل ہوئی. جیسے سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سورتیں بیک وقت نازل ہونے والی سورتیں نہیں تھیں، بلکہ چھ چھ سات آٹھ سال کے وقفے میں الگ الگ خطبے نازل ہوتے تھے، جن کو مرتب کرنے کے بعد ایک سورہ بنتی تھی. لیکن یہ سورت سورہ انفال مکمل ایک خطبہ تھا جو بیک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور یہ مدنی سورت ہے، اس میں دس رکوعات ہیں. اس سورت کا جو مرکزی موضوع ہے اور جو مضمون ہے، جیسے کہ ہم نے کل بتا دیا تھا، وہ یہی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی میں پہلی مرتبہ وہ واقعہ پیش آیا جسے ہم جنگ بدر کے نام سے یاد کرتے ہیں. جب تک مکے کی زندگی تھی وہاں صرف دعوتی مرحلہ تھا، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد دعوتی مرحلے کے ساتھ ساتھ ایک اور سٹیج کا اضافہ ہوا، وہ جنگ کا ہے. تو جنگ سے دو چار ہونا پڑا، اور پہلی مرتبہ جنگ جب ہوئی تو اس میں یقیناً بہت سی کمزوریاں، بہت سی خامیاں رہ گئی ہیں. ابھی معلوم نہیں ہے کہ شریعت نے اس کے سلسلے میں کیا موقف اختیار کیا ہے. صحابہ کرام نے لڑا تو اپنے اخلاق و کردار کی بنیاد پر، اور جو کچھ 13 سال کی زندگی میں جو آیتیں نازل ہوئی تھیں اس کی روشنی میں تو کچھ کام کر لیے گئے، لیکن ابھی واضح طور پر بہت سی باتیں معلوم نہیں تھیں، جنگ کے متعلق بہت سی باتیں نہیں معلوم تھیں. تو اس صورت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر تبصرہ کیا گیا، بتایا گیا کہ جنگ کو کیسے لڑنا چاہیے، مال کو کیسے ڈیوائڈ کرنا چاہیے، اور قیدیوں کو کیسے پکڑنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری تفصیلیں آئیں گی انشاءاللہ اپنے وقت پر. اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے، جیسے ہم نے کل بتا دیا تھا کہ ایک سرسری جائزہ، ایک سرسری مطالعہ، ایک اچکتی نظر ہم ڈال لیں جنگ بدر کے واقعے پر، اور جنگ بدر کا واقعہ ہمارے سامنے رہے تو پھر دس رکوعوں کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. اور ہر جگہ جو قرآن نے کمنٹ کیا، ہم واقعے کا اشارہ کیے بغیر آسانی سے آیتوں پر سے گزر سکتے ہیں. جنگ بدر کے متعلق ذرا تفصیل سے ہم مکے کی زندگی سے ہم شروع کریں، تو معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال تک، جبکہ آپ نے مکے میں دعوت دی، تب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب تھے، اس وجہ سے بھی بہرحال مخالفتوں میں کمی تھی. لیکن ان دو بڑی شخصیتوں کے اٹھ جانے کے بعد، گویا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال اور حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام پر زندگی تنگ کر دی گئی، اور بقیہ 3 سال مکے کے، گویا کہ 13 سال میں سے 10 سال تو یہ دو بڑی شخصیتیں رہیں زندہ. آخر کے 3 سال میں مسلمانوں پر مخالفتوں کا ایک پہاڑ تھا جو توڑا گیا، اور ظلم و ستم کی چکی میں مسلمانوں کو پیسا گیا اور بہت سے مظالم دیے گئے. یہ سب کچھ تفصیلات اس وقت یہاں پر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. البتہ اس پورے 13 سال میں دو بات نکھر کر سامنے آ گئی تھی، اور ویسے اتفاق کل کی صورت میں ہم نے یہ باتیں بتا دی تھیں، دو باتیں. ایک بات تو یہ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی شخصیت، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا مرتبہ، آپ کی دیانتداری، آپ کی شرافت، آپ کی راست بازی، آپ کی پاک بازی، آپ کی صداقت شیاری، آپ کا توازن فکر و اعتدال، آپ کا مزاج کا توازن اور اس کا بیلنس، پھر آپ چونکہ پیکر امانت، پیکر دیانت، پیکر متانت اور پیکر ذہانت تھے، یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ چکی تھیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ناقابل شکست ایک شخصیت مکے کو اور صحابہ اکرام کو مل چکی تھی. ایک بات تو یہ تھے جس سے خار کھائے بیٹھے ہوئے تھے کفار مشرکین، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو شکست دینا مشکل تھا، یہ ممکن نہیں ہے. ویسے ایک رسول کو تو شکست دینا مشکل ہی ہے، لیکن پھر اس میں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کشش لوگوں کے اندر اس حد تک بڑھتی چلی جا رہی تھی جس کے کفار و مشرکین پریشان تھے. اب ان کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور مکے کے بہت سے نوجوان اسلام قبول کرتے جا رہے تھے. اور اس کشش پر بھی ہم نے کل بتا دیا تھا کہ جیسے کہ اخنس بن شریق ہو، کہ ابو جہل ہو، کہ امیہ بن قلب، یہ سب لوگ قرآن مجید سننے کے لیے چھپ چھپ کر آتے تھے، چوری چوری سے آتے تھے. قرآن مجید میں اور اسلام کی دعوت میں بڑی کشش تھی. یہ دو چیزیں بہرحال بہت پریشان کر رہی تھیں مکے کے لوگوں کو. اتنے میں ایک واقعہ ایسے پیش آیا جسے ہم بیعت عقبہ ثانی کے نام سے یاد کرتے ہیں. مزدلفہ میں جب مکے سے جاتے ہیں تو پہلا میدان مزدلفہ کا جو میدان آتا ہے اس میں لیفٹ سائڈ میں ایک پہاڑی ہے, ایک گھاٹی ہے, اس بیچ میں وہاں ایک معصوم سی خوبصورت سی پیاری سی مسجد بھی ہے. آج اس مسجد کو اسی ابا ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس گھاٹی میں 75 افراد مدینے کے آتے ہیں اور 75 افراد رات کی تنہائی میں آ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیعت کرتے ہیں. اس پر بھی ہم نے ایک مرتبہ تفصیل سے بتایا تھا. اور یہ سارا کارنامہ, سارا کریڈٹ جاتا ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بڑی پیاری شخصیت اور ٹیبل ٹاک کے زبردست ماہر آدمی تھے. حضرت مصعب بن عمیر بڑے مقرر نہیں تھے, بہت بڑے سپاہی اور جنگجو نہیں تھے, لیکن حضرت مصعب بن عمیر ٹیبل ٹاک کے ایکسپرٹ تھے اور انہوں نے اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کے اندر لے آئے اور مدینے کو گویا کہ اسلام کی جو پہلی پناہ گاہ, اسلام کا جو قلعہ کہا جا سکتا ہے, اس کے آرکیٹیکٹ اور معمار حضرت مصعب بن عمیر انہوں نے تیار کیا. 75 لوگوں کو, 75 لوگ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کیا اور مشرف اسلام ہوئے. اس رات میں مدینے کے جو ذہین لوگ تھے, جو لیڈر لوگ تھے اوس اور خزرج قبیلے کے, اس میں سے دو افراد اٹھ کر کھڑے ہوئے. ایک تھے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے, اٹھ کر انہوں نے کہا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں, مدینے کے 75 لوگ جو اس وقت موجود تھے جس میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں, ان سب کو خطاب کر کے کہا یہ ہماری گزارش ہے کہ لوگ اگر آگے آ جائیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی بھی ہوگی, ورنہ بعد میں آنے والے اگر آپ کو کراس کرتے ہوئے جائیں تو آپ ہماری گفتگو کے بجائے کراس کرنے والے کو ان کی شخصیت کو دیکھتے رہیں گے, کہاں جا کر بیٹھتے ہیں, کیا بیٹھے, کیا پہن کر آئے, یہ سارے ڈیٹیلز آپ نوٹ کرتے رہیں گے. تو اس لیے نوجوان کم از کم سامنے آ سکتے ہیں. آئیے, تو بیعت عقبہ ثانی جب ہوئی تو اس میں صحابہ اکرام میں سے جو مدینے کے انصار جو مددگار تھے اس میں سے ایک آدمی اسد بن زرارہ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا اپنی قوم کے لوگوں سے, دیکھو میری قوم کے لوگوں, جان بوجھ کر تم اللہ کے پیارے رسول کے ہاتھوں میں ہاتھ دو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم جو مدینہ آنے کی دعوت دیتے ہو یہ کوئی کھیل نہیں ہے, یہ کوئی پھولوں کا سیج نہیں ہے. تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم اپنی جانوں کو جوخم میں ڈالنے والے ہو. تم پر پورے مملکت عرب کی تلواریں ننگی برسیں گے. اگر اس کے لیے تم تیار ہو تب اپنا ہاتھ بڑھاؤ. یہ سودا تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں بہترین سودا ہے. اگر اس کا عزم اور جزم نہیں تو آج ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھوڑ دو, وہ اپنی راہ لے لیں گے اور تمہاری پناہ کے وہ مطالب نہیں ہوں گے. تو لوگوں نے کہا نہیں, بالکل ہم جان بوجھ کر ہم اپنا ہاتھ دیتے ہیں. پھر ایک اور صحابی اٹھے اور عباس بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور انہوں نے بھی اپنی قوم کے سامنے تقریر کی, میری قوم کے لوگوں, مدینے کے لوگوں سنو, اوس اور خزرج کے قبیلے کے لوگوں سنو, تم جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس بیعت کے نتیجے میں تمہاری جائیدادیں اور تمہارے املاک تباہ ہوں گے اور پھر تمہارے اشراف ہلاک ہوں گے. اگر اس ہلاکت کو, اس تباہی کو تم دعوت دینے کے لیے تیار ہو اور جگر گردہ اتنا رکھتے ہو, دم خم اتنا رکھتے ہو, تو ہاتھ بڑھاؤ اور بیعت کرو. دنیا اور آخرت میں بہترین سودا ہے. اور اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم آج معذرت کر لو, خدا کے پاس یہ معذرت کچھ کام آ جائے گی. لوگوں نے کہا نہیں, بالکل ہم جان بوجھ کر اللہ کے پیارے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں. اخبار یہ گویا کہ بیعت ثابت ہو گئی. یہ بیعت جب ہوئی تو 75 لوگ مدینہ گئے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی. ابھی مدینہ پہنچنے سے پہلے اسلامی دعوت کے اندر کچھ کمیاں باقی رہ گئی تھی. وہ کمیاں یہ تھی, ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کی اچھی خاصی جماعت تیار ہو چکی تھی اور انہوں نے بہت کچھ اپنا ایثار کیا اسلام کی خاطر, لیکن ابھی یہ نہیں معلوم ہوا کہ ان لوگوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام کی خاطر اپنے خون کا آخری خطرہ بہا دیں گے, جو ہر قسم کی مشکل سہنے کے لیے تیار ہوں, جو اپنے رشتے ناطوں کو توڑنے کے لیے تیار ہوں, جو گردنوں اپنی گردنوں پر تلوار لینے کے لیے تیار ہوں. ایسے کتنے لوگ ہیں, یہ ابھی بھی ٹیسٹ کرنا باقی تھا. تو لہٰذا ایک قصر تو مکے کے اندر دعوت میں یہ باقی رہی, ابھی بھی تیار لوگ اس طرح سے محسوس نہیں ہوا. دوسری چیز یہ کہ ابھی مسلمان بکھرے تھے مکے میں, لوگ چھپ چھپ کر دعوت کا انجام دیتے تھے اور بکھری ہوئی قوت تھی, لیکن بکھری ہوئی قوت سے لے کر کبھی کسی باطل قوت سے ٹکرایا نہیں جا سکتا. اجتماعی قوت ابھی بننا باقی ہے. تو مسلمانوں کے اندر ابھی دوسری کمزوری, گویا کہ اسلامی دعوت کے اندر ابھی یہ فارم اختیار نہیں کیا گیا اجتماعی شکل میں. تیسری چیز ہے کہ مسلمانوں کے لیے ابھی کوئی زمین نہیں ملی جہاں کہ وہ جڑ پکڑ سکے اسلام کے لیے. اسلام مکے میں جب شروع ہوا تو ایک بنجر زمین, وہاں کچھ پاک نفوذ اور خدسیہ نفوذ اسلام کے اندر تو آ گئے, لیکن اسلام کو ایک سرزمین میسر نہیں آئی جہاں اسلام اپنے پنجے گاڑتا, اپنے روٹس کو گہرے کرتا. ایک اور چیز ہے کہ اسلام اب تک ایک مذہب کے حیثیت سے سامنے آیا، اس میں اخلاق کردار کی باتیں عقائد کی باتیں تو آئیں، لیکن ابھی نظام معیشت نہیں آیا، نظام معاشرت نہیں آیا، نظام سیاست نہیں آیا، جنگ کے قوانین نہیں آئے، صلح کے قوانین نہیں آئے، یہ اسی وقت ممکن تھا جبکہ لوگ مدینہ جائیں۔ تو اس وجہ سے ایک مملکت، ایک آزاد ریاست کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کیا کہ صحابہ کرام، پہلے تو 75 لوگ مدینہ کے اسلام قبول کیے، اور پھر صحابہ کرام ایک ایک کر کے، دو دو کر کے مدینہ کی طرف منتقل ہونے لگے۔ اب یہ جب واقعہ ہو گیا تو کفار و مشرکین بہت بوکھلا گئے، سٹ پٹا گئے، بالکل وہ حواس باختگی کا شکار ہوئے۔ دیکھا کہ ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جائے پناہ مل گئی، ایک مضبوط شہر، ایک انڈیپینڈنٹ شہر مل گیا جہاں جا کر وہ اپنی قوت کو مزید بڑھائیں گے، ایک تو خطرہ یہ پیدا ہو گیا۔ دوسرا، کفار و مشرکین کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر مسلمان مدینہ جا کر پہنچ جائیں تو مدینے کے قریب سے وہ نیشنل ہائی وے گزرتا تھا، وہ شاہراہ گزرتی تھی جس سے لوگ مکے سے شام کی طرف جاتے تھے اپنی تجارت میں، اپنے تجارت کے سفر میں اسی راستے کو طے کرنا پڑتا تھا۔ اگر مسلمان مدینے میں جا کر پناہ لے لیں تو ممکن ہے کہ مسلمانوں کی قوت بڑھنے کے بعد شاہراہ پر ہم کو روک لیں، شاہراہ پر وہ ہمیں روک لیں اور ہماری تجارتی قافلوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر سکیں۔ یہ خطرہ ان کو پریشانی میں لاحق کر دیا، اور بہت پریشان ہو گئے کہ صاحب مسلمانوں کو کیسا ہے، یہ مدینہ مل گیا۔ تو اب جو ہے ان کی ریشہ دمانیاں شروع ہوئی، ان کی دسیسہ کاریاں شروع ہو گئیں، اور ان کا اسلام کے خلاف جو پروپگنڈا تھا اور جو کوششیں تھیں کہ اسلام کو اب بھی خبن سے اکھاڑ پھینکیں، مکے کے اندر تو یہ نہیں ہو سکا، لیکن مدینے میں کم از کم ان کو پیر جمانے کا موقع نہ دیا جائے، اس کے لیے انہوں نے 5 پروگرام طے کیے۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے یہ طے کیا کہ صاحب دیکھو، مسلمانوں کو ایک پناہ کی جگہ مل گئی، اب منتقل ہونے والے ہیں، لیکن مسلمانوں کو منتقل ہونے سے پہلے ان کے سردار کے سلسلے میں کوئی بڑا اقدام کر ہی لینا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مجلس شورا بیٹھی اور ان لوگوں نے بڑی رد و قد کے بعد یہ طے کیا کہ نعوذ باللہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ یہ پہلا انہوں نے پروگرام بنایا، اور اس کے مطابق وہ ساری تفصیلات ہمیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرا گیا، لیکن آپ کا توکل علی اللہ، آپ کا اعتماد، آپ کی ہوشیاری، آپ کی پلاننگ، یہ ساری چیزوں کے عوض آپ اپنا راستہ بہت محفوظ طریقے سے نکال لے جاتے ہیں، اور کفار و مشرکین اپنے فرسٹ پروگرام میں ناکام ہوتے ہیں، وہ یہ کہ حضور کو قتل نہیں کر پاتے۔ دوسرا پروگرام انہوں نے یہ بنایا کہ مکہ چھوڑ کر جانے والے مہاجرین کو تنگ کیا جائے، ظلم زبردستی کی جائے، ان کے مال کو لوٹا جائے، ان کی جانوں پر حملہ کیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ صحابہ اکرام جب جاتے تھے تو ایک ایک کو روکتے تھے، پکڑتے تھے، ستاتے تھے، گالم گلوچ کرتے تھے۔ وہ واقعہ ہمیں مشہور و معروف ہے، معلوم ہے کہ حضرت ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں جا رہے تھے، اور بچہ بھی اپنے ساتھ تھا سلمہ بن عقوب، لے جا رہے تھے، تو معلوم ہے کہ کس طرح سے ستایا گیا، کہا کہ یہ عورت مکے کی ہے، تم اس کو لے کر نہیں جا سکتے، تم بھی نہیں جا سکتے، یہ مال و دولت تم نے یہاں کمایا۔ اور اس کے بعد جب دونوں کو چھوڑنے پر راضی ہو گئے تو کہا کہ کم از کم تم میاں بیوی تو جاؤ، لیکن بچے کو جانے نہیں دیں گے۔ اور بچے کو جب چھینا جھپٹی کی گئی تو بچے کا ہاتھ نکل کر آ گیا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس چھینا جھپٹی میں مسلمان اس طرح سے ظلم و ستم کے شکار ہوئے۔ اسی طرح اور کئی صحابہ اکرام جب جانے لگے تو کہا کہ یہ مال اور یہ ساری چیزیں تم نے مکے میں کمائی تھی، اگر مدینہ جانا چاہتے ہو تو چھوڑو یہ ساری چیزیں، مکے میں چھوڑو۔ تو لہٰذا کئی صحابہ ایسے تھے جو صرف بدن پر جو کپڑا تھا اس کپڑے کے ساتھ وہ روانہ ہوئے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنکھ آئی ہوئی تھی، اس تکلیف کے باوجود جب جا رہے تھے تو ان کو ستایا گیا، ان کے سارے کپڑے اتروا لیے گئے اور صرف ایک کپڑے کے ساتھ بدن پر ان کو بھیجا گیا۔ اس طرح صحابہ اکرام کو ستایا جاتا تھا، ایک گویا کہ سیکنڈ پروگرام تھا۔ یہ ہم اصل میں پس منظر بیان کر رہے ہیں جنگ بدر کے متعلق، جنگ بدر اچانک واقع نہیں ہوئی، یہ ساری چیزیں جمع ہوتی گئیں، یہ سارے اسباب جمع ہوتے گئے، ایک ایک کر کے مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے انتقام کا جذبہ بڑھتا گیا اور ان کی شرارتیں بھی بڑھتی گئیں۔ تو گویا کہ جنگ کے واقعات اچانک پیدا نہیں ہوتے، اس کے لیے اسباب جمع ہوتے ہیں، اور اسباب برسوں سے جمع ہوتے ہیں، ایک لخت ایک رات میں اچانک جنگ واقع نہیں ہو جاتی، یہ اسباب جمع ہونے کے سیکنڈ فیکٹر، یہ اس کا ایک سیکنڈ فیکٹر ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ عبداللہ بن ابائی بن سلول جو منافقین کا سردار بعد میں ہوا، اسے ان قریب اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے اوس اور خزرج کے لوگ مل کر سردار بنانا چاہتے تھے مدینے کا، لیکن جیسے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ لوگ صحابہ نے بیعت کر لی تو اللہ کے رسول آ گئے، سردار بن کر مدینہ آنے والے تھے، یہ آ گئے۔ اب عبداللہ بن ابائی ایک دم جل پڑا، جل بن گیا، اس کی صدارت، اس کی امامت، ساری چیزیں خاک میں مل گئیں، اور وہ منافق ہی نکلا آگے چل کر۔ تو کفار و مشرکین کے سرداروں نے عبداللہ بن ابائی کو خط لکھا کہ دیکھو ہمارے ہاں سے بہت سے لونڈے، بہت سے نوجوان جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کو چھوڑ کر بھاگ کر تمہارے ہاں پناہ گزی ہو گئے ہیں، بہتر ہے کہ تم انہیں قتل کرو یا انہیں اس سرزمین سے نکالو، ورنہ سارا مکہ اور سارا عرب تم پر چڑھائی کرے گا، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عبداللہ بن ابی کو انہوں نے خط لکھا، یہ گویا کہ ان کا تیسرا پروگرام تھا، دھمکی دی مکے سے، مدینہ سے مسلمانوں کو نکال باہر پھینکا جائے، یہ تھرڈ پوائنٹ تھا ان کا۔ فورتھ پروگرام یہ تھا کہ اس زمانے میں مدینہ کے لوگ بھی مختلف عرب کے قبائل طواف کے لیے مکے کو آتے تھے، عمرہ کے لیے، حج کے لیے اور طواف کے لیے۔ یہ دور جاہلیت ہی سے چلا آتا تھا، یہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف اسلام آنے کے بعد طواف اور حج اور عمرہ طے نہیں ہوا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آنے والا ایک عمل تھا۔ جو صحابہ اکرام آتے تھے انہیں بہت تنگ کیا جاتا تھا اور ان کو مکے کا بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا، گویا کہ طواف پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ پابندی، طواف پر پابندی، اس کی ایک واضح مثال یہ ملتی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے اور مکہ آنے کے، بہت بڑے سردار تھے، ان کو آسان نہیں تھا مارنا پیٹنا، اور ان کے ساتھ زیادہ ظلم زبردستی نہیں کی جا سکتی تھی، اس لیے کہ قبیلہ خزرج کے بہت بڑے سردار تھے، اور امیہ بن خلف جو مکہ کا بڑا تاجر تھا اس کے حلیف تھے، گویا کہ اس سے تعلق تھا، تجارت کا تعلق تھا۔ وہ مکہ جب آئے تو ابو جہل نے عین دروازے پر تلوار ٹھونک کر کہا کہ اے سعد بن معاذ، تم ہی وہ آدمی ہو جس نے محمد اور اس کے لونڈوں کو، اس کے ساتھیوں کو، اس کے نوجوانوں کو تم نے پناہ دی ہے، آج خدا کی قسم ہم تم کو مکے کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا، دیکھیں صحابہ اکرام کے بارے میں ہمیں سمجھتے ہیں کہ بہت سیدھے سادے لگتے ہیں، بڑے ذہین آدمی تھے، اور ریئیکشن کرنا اور کاؤنٹر کرنا اور اسٹریٹجی بنانے کے بڑے ایکسپرٹ تھے۔ فوراً سعد بن معاذ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم ہم پر مکے کا دروازہ بند کر لو، ہم تم پر شام کا راستہ بند کر دیں گے۔ دیکھا، فوراً دھمکی دی انہوں نے کہ تم ہم پر دھمکے کا دروازہ بند کر دو، لیکن مدینے سے گزر کر تم کو جانا پڑے گا، جناؤ ہم شام کا راستہ تم پر بند کر دیں گے۔ ابو جہل سٹ پڑا گیا، بھائی کیا جواب ملا، بالکل منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد یہ فورتھ پوائنٹ تھا ان کا کہ صاحب کے ساتھ جانے دے۔ پانچواں پروگرام یہ تھا کہ مختلف دستے، مختلف ٹولیاں بھیجتے تھے کفار مشرکین، جا کر صحابہ اکرام پر اور مدینے کے ارد گرد نواح پر جو ہے حملے کریں۔ تو اس طرح سے بہت سے چھوٹے چھوٹے جو دستے جاتے تھے، صحابہ اکرام کے گھروں کو لوٹ لیتے تھے، کھیتوں میں آگ لگا دی جاتی تھی۔ ایک مشہور و معروف واقعہ جابر الفہری کا کہ وہ گیا اور مدینے میں بڑی تعداد میں صحابہ اکرام کی اونٹوں کو ہانک لایا اور غلہ اناج پر آگ لگا دیا، ان کو آگ لگا کر واپس آ گیا۔ تو اس طرح سے یہ سب گویا کہ اسباب جمع ہو رہے تھے، ایک طرف سے یہ مکے کے کفار و مشرکین اپنی اسٹریٹجی بنا رہے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچنے کے بعد آپ کی جو اسٹریٹجی رہی وہ یہ تھی، یہ سب جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ڈائنامک شخصیت، وہ جو مکمل شخصیت اور دنیا کے قائد ہونے کا جو تصور ملتا ہے، اس پر کامل اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس تو یہی تصور ملتا ہے کہ نماز روزوں کا تذکرہ ملتا ہے، بڑے اللہ وزاری اور دعائیں کرنے والوں کی صفت ملتی ہے، یہ سب چیزیں ملتی ہیں، یہ ایک ریلیجیس اسپیکٹ، ایک مذہبی تصور ہے۔ لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد، بحیثیت ایک ملک قدر اور ایک جنگی جرنیل کے، ایک کمانڈر ان چیف کے آپ نے جو رول ادا، وہ آپ ان شاء اللہ جنگ بدر کے حوالے سے دیکھتے جائیں گے کہ کتنا زبردست آپ نے حکمت عملی کو اختیار کیا تھا، آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی۔ دیکھیں مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے سیاسی اسٹریٹجی جو اپنائی، وہ شاہراہ، جو نیشنل ہائی وے کے شام کو جو شاہراہ جاتی تھی، اس کے اطراف جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ گویا کہ آپ نے پیکٹ شروع کیا۔ جاتے تھے آپ، ایک ایک قبیلے سے ملاقات کرتے تھے، اسلام کی دعوت بھی دیتے تھے اور ان سے اگریمنٹ کرتے تھے، دو قسم کا، یا تو وہ مسلمانوں کے حلیف بن جائیں، مسلمانوں کے ساتھی بن جائیں، کم از کم یہ نہیں رہیں گے۔ انہیں اللہ کے رسول کو اس کا احساس تھا کہ مکے کے کفار و مشرکین ضرور چڑھائی کریں گے، اس وجہ سے مدینہ پہنچنے کے فوراً بعد آپ نے پہلے تو مسجد نبی وغیرہ کی تعمیر کا انتظام کر دیا، پھر اس کے بعد شاہراہ کے اطراف جتنے قبائل تھے ان کے ساتھ آپ نے اگریمنٹ شروع کیے، ایک ایک قبیلے کو پکڑا، ان کے ساتھ یا تو اپنا حلیف بنایا یا اس بات پر معاہدہ طے ہوا کہ ہم اگر مکے کے لوگ چڑھائی کریں گے تو ہم غیر جانبدار رہیں گے، ہم نیوٹرل رہیں گے، ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ گویا کہ آپ نے فرسٹ اسٹریٹجی اپنائی، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ سریہ کہا جاتا ہے، غزوہ اور سریہ دو اصطلاحیں اسلام میں۔ غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے تھے، اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، اور سریہ ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جو چھوٹی چھوٹی جنگیں، چھوٹے چھوٹے جو معرکے پیش آئے جس میں اللہ کے رسول کی سربراہی نہیں تھی بلکہ صحابہ اکرام کو بھیجتے تھے۔ تو اس طرح کے چھ سریہ گویا کہ ڈیڑھ سال میں، جنگ بدر سے پہلے ڈیڑھ سال کا وقفہ ہے، اس ڈیڑھ سال میں چھ سریات ہوئے، صحابہ اکرام کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بھیجتے اور شاہراہ کی طرف بھیجتے تھے، جو نیشنل ہائی وے ہے اس طرف، اور مکے کی آبادی کی طرف۔ کس لیے بھیجتے تھے؟ تاکہ ساگ دھاگ بٹھائے رکھیں، بتائیں کہ مسلمان لومڑی کی طرح بھاگ نہیں گئے ہیں، مسلمان ابھی بھی شیر کی طرح مدینے میں جیتا اور بستا ہے، اور چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو اللہ کے رسول فوجی دستوں کو بھیجتے تھے، اور ان دستوں سے کبھی قتل و غارت گری نہیں ہوا، اور کبھی بھی ان لوگوں نے مال نہیں لوٹا، صرف روب بٹھانے کے لیے، اپنی دھاک بٹھانے کے لیے وہ جاتے تھے. اور جو قافلے آتے جاتے تھے شاہراہ پر مکے کے، ان لوگوں پر یہ واضح کیا جاتا تھا کہ مسلمان اس شاہراہ کے اب گویا کہ وہ اس کے محافظ بن چکے ہیں، اور مسلمانوں کی رضا اور ان کے ساتھ حسن معاملات کے بغیر اس شاہراہ سے گزرنا گویا تمہارے لیے مشکل ہے. اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ کے رسول دستے بھیجتے تھے. دیکھیں سب سیاسی اسٹریٹجی کیسی پلاننگ تھی، بہترین پلاننگ. تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک جاسوسی نظام بھی رکھتے تھے. یا یہ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسے تھی، ہمارے پاس میلاد کی محفلوں میں اور اس طرح کے دیگر محفلوں میں آپ کے بہت سے معجزے اور آپ کے اخلاق اور اخلاق فاضلہ یہ ساری باتیں تو آتی ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کے یہ پہلو ہمارے سامنے نہیں آتے. تو یہ تیسرا پہلو یہ تھا کہ آپ اپنا جاسوسی نظام اتنا مضبوط کیے ہوئے تھے کہ آپ مختلف حالات سے واقفیت رکھتے تھے. مکے میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی معلوم تھا آپ کو، مکے سے باہر شام تک کون گئے ہوئے ہیں یہ بھی معلوم تھا، شام سے کون سا تجارتی قافلہ آ رہا ہے، ان کا سردار کون ہے، سارے ڈیٹیلز معلوم کرتے تھے. گویا کہ ایک جاسوسی نظام تھا، اور جاسوسی کے ذریعے سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطراف اکناف کے حال احوال سے واقف تھے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کچھ بھی ہم لوگوں کو واقفیت نہیں ہے. ہمارے آس پاس میں، ہمارے اڑوس پڑوس میں ہمارے خلاف کیا پلاننگ ہوتی ہے، کیا سازش ہوتی ہے. جب کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تب ہم چوکنے ہوتے ہیں، تب کوئی بات ہمیں سجھائی دیتی ہے، ورنہ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے خلاف کون لوگ کیا پلاننگ کرتے ہیں، کیا پروگرام بناتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بنایا ہی نہیں، اس کو اسلام کا حصہ ہی نہیں مانتے ہم. ہم تو اسلام کا حصہ نماز روزہ ہی کو مانتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں کہ حالات سے واقف رہیں، باخبر رہیں، اور باطل قوتوں اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کو سمجھیں، پرکھیں، اور ان کی سازشوں کا توڑ پیدا کریں، یہ سب ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی چیزیں ہیں، اسلام کی چیزیں ہم نہیں سمجھتے. حالانکہ دیکھیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر کون اسلامی اور اسٹریٹجی اپنائی. اس کے بعد یہ ہے کہ یہ تین اسٹریٹجی اللہ کے رسول نے اپنائی. اب ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا اپنے جاسوس کے ذریعے سے کہ شام سے مکے کی طرف، کہ نارتھ سے ساؤتھ کی طرف، شام جو ہے نارتھ میں ہے، مکہ ساؤتھ میں ہے، اور مکہ سے تقریباً 450 کلومیٹر میں نارتھ کی طرف مدینہ ہے. مدینہ ہی سے یا مدینہ کے قریب سے گزرنا پڑتا ہے، ہر شام سے آنے والے قافلے کو گزرنا پڑتا تھا. اب ابو سفیان اس قافلے کا سردار تھا، اس کے ساتھ تقریباً 40 لوگ تھے، اور زبردست بتایا جاتا ہے کہ 50,000 اشرفیوں کا مال اس کے پاس موجود تھا. اگر ہم اس کو آج کے حساب میں کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً 17.5 کروڑ روپے کا جو ہے گویا کہ تجارتی مال اس کے پاس تھا. گویا کہ وہ کمپنی چلاتا تھا ابو سفیان، اور اس کمپنی کا مال آ رہا تھا تقریباً ہمارے حساب سے 17.5 کروڑ روپے کا. یہ قافلہ ادھر سے آ رہا تھا، بہت زبردست سرمایہ، بہت بڑا مال، مال تجارت اس کو لے کر آ رہا تھا. جب قریب سے ابو سفیان پہنچا، اس زمانے میں وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں آگے چل کر وہ اسلام قبول کر لیے، ابھی تک وہ مسلمانوں کے دشمن رہے اور کفار مشرکین کے سرداروں میں سے وہ شامل تھے، وہ آ رہے تھے. انہیں خطرہ یہ ہوا کہ صاحب ہم کو اب مدینے کے قریب سے گزرنا ہے، اب گزریں گے تو ممکن ہے کہ محمد اور ان کے ساتھ ہی ہم پر حملہ آور ہوں گے. فوراً ابو سفیان نے اپنے ایک دوست، اپنے قافلے کے ایک آدمی کو بھیجا اور بھگایا. اس کا نام کتابوں میں ملتا ہے زمزم، زمزم نہیں ہے زمزم کا جو پانی ہے، بلکہ زوات زمزم، زوات زمزم. تو اس کو بھیجا، فوراً وہ بڑی تیز رفتار گھوڑے سے آیا، اور مکے پہنچ کر اس نے اعلان کرایا، یا سباہا چلایا. اس زمانے کا معمول تھا کہ کوئی زبردست خطرے کی گھنٹی آ جائے اور خطرے کا وقت آ جائے تو لوگ یہ کرتے تھے کہ اپنے کپڑے آگے سے اور پیچھے سے پھاڑ لیتے تھے، اور اونٹ کے کان چیر دیتے تھے، اس کے ناک چیر دیا کرتے تھے، اور کجادہ جو اونٹ کے اوپر سوار ہونے کی جو کرسی نما کوئی چیز ہوتی ہے اس کجادے کو الٹ دیتے تھے، اور آدمی بلند مقام پر کھڑے ہو کر چلاتا تھا یا سباہا، لوگ جمع ہوتے تھے، پھر کوئی خطرے کی بات بتائی جاتی تھی. زمزم آیا اور اس نے مکے میں آ کر اعلان کیا کہ بچاؤ بچاؤ، تمہارا قافلہ آ رہا ہے، ابو سفیان کے قافلے پر محمد اور اس کے ساتھی حملہ آور ہو چکے ہیں. کوئی ابھی نہیں ہوئے، لیکن اس نے اعلان کیا کہ حملہ آور ہو رہے ہیں، تیاری ہو چکی ہے، بچاؤ، اگر تمہیں اپنا مال عزیز ہے تو فوراً بھاگو، تیاری کرو. تو اس طرح سے اس نے ایک ہنگامہ برپا کیا، ایک سنسنی پھیل گئی، ایک سنسیشنل ماحول پیدا ہو گیا پورے مکے کے اندر. مکے کے سردار اور مشرکین کے جو بڑے بڑے لیڈر اور سرغنے تھے، انہوں نے تیاریاں شروع کر دی. چلو صاحب کسی بھی طرح سے آپ جائیں گے، ابو سفیان کے قافلے کو بھی بچا کر لائیں گے، اور ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ بھی ختم کر کے آئیں گے. نہ صرف اپنے قافلے کو بچائیں گے بلکہ محمد اور ان کے ساتھ جن کا قصہ پاک و صاف کر کے آ جائیں گے. تیاری شروع کی، لیکن معلوم ہوتا ہے کتابوں کے پڑھنے سے، حاتقہ بنت ابی طالب ایک عورت تھی، اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہر مکے کے ہر گھر کے اندر سے خون بہہ رہا ہے، ایک خواب تھا. تو ذہین لوگ اتبا جیسے لوگ تھے، شیبا جیسے جو لوگ تھے، وہ محسوس کر گئے کہ اب مسلمان یا گویا کہ مکے کے لوگوں کا خون خرابہ ہونے والا ہے، اس لیے بہت سے سردار تیار نہیں ہوئے. ایک تو اس خواب کی وجہ سے بھی، دوسرا اس وجہ سے بھی کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ واقف ہو چکے تھے، حالانکہ زندگی بھر ان سے لڑتے رہے لیکن اب جنگ کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے. امیہ بن خلف اور دیگر آئے سردار اور خوب ان کو اکسانے لگے، ارے تم فلاں ہو گئے ہو، تم نامرد ہو گئے ہو، تم ڈر گئے ہو، تم گھٹنے ٹیک چکے ہو محمد کے ساتھ، گویا تم محمد کے ایجنٹ ہو چکے ہو اس مکے کے اندر. اس طرح کی باتیں جب کرنے لگے تو سب کو جوش آیا، لوگ تیار ہوئے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے رمضان میں روزے کا کفارہ ہے اور بہت سی چیزوں کا جو کفارہ ہے، اس طرح سے اس زمانے میں جو لوگ جنگ پر نہیں جا سکتے تھے اپنی طرف سے کہا کہ صاحب میں ایک آدمی کا خرچ برداشت کروں گا، میں چار گھوڑے عطا کروں گا، میں 10 زرہیں دیتا ہوں. تو اس طرح سے لوگوں نے خوب تیاری کی اور ایک لشکر جرار تیار ہوا، 1000 لوگوں کا لشکر فوراً آنن فانن ایک دو دن کے اندر ایک لشکر تیار ہوا. لشکر تیار ہونے کے بعد اس لشکر میں 1000 لوگ موجود تھے، جن میں 700 لوگوں کے پاس زرہیں تھی. اس زمانے میں جو لوہے کا ایک جیکٹ پہنا کرتے تھے تاکہ تیر اور نیزے چبھنے نہ پائیں، وہ زرہیں 700 لوگوں کے پاس تھیں، اور تقریباً 400-500 لوگوں کے پاس گھوڑا تھا اور گھوڑا سوار دستہ ان کے پاس موجود تھا، اور کئی اونٹ کو لے کر گئے. اور جیسے سفر کرتے تھے تو اس کے ساتھ ڈونڈیوں کو لے کر گئے، مغینہ کو لے کر گئے، خوب گانا بجانا، شراب، ہنگامہ، اور پھر جہاں جہاں پڑاؤ کرتے تھے 10-10 اونٹ کاٹتے تھے، خود بھی کھاتے تھے، آنے جانے والوں کو سب کو کھلاتے تھے تاکہ ان کی فیاضی ان کی سخاوت کے ڈنگے بچتے رہیں. تو اس طرح سے خوب ہنگامہ کرتے ہوئے جا رہے تھے. کس لیے؟ ایک تو ابو سفیان کو بچا کر لانا ہے ان کے قافلے کو، اور دوسرا یہ ہے کہ ایک لخت ہم سارا معاملہ محمد کا ختم کر کے چھوڑیں گے. اس نیت کے ساتھ وہ آگے بڑھے. اب ادھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی تھی وہ یہ کہ معلوم ہو گیا، دیکھیں ان کے جاسوسی نظام سے معلوم ہے کہ صاحب ادھر نارتھ سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، اور ساؤتھ سے معلوم ہے کہ اب مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے مکے کے کفار تیار ہو چکے ہیں اور 1000 لوگوں کا لشکر تیار ہو چکا ہے. معلوم ہونے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو طلب کیا اور ان کی ایک شورا بلائی، بیٹھ کر لوگوں سے پوچھا کہ صاحب دیکھو اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، یا تو تم نارتھ کی طرف بڑھو، مدینے سے نکلو اور شمال کی طرف رخ کرو اور ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرو، یا تم تھوڑا سا ساؤتھ کی جانب چلو اور ادھر مکے سے جو لشکر آ رہا ہے کفار کا اس لشکر پر تمہیں حملہ آور ہو جاؤ، تمہارے سامنے یہ دو صورتیں موجود ہیں. اس میں صحابہ کرام کی بڑی تعداد اس بات کے حق میں تھی کہ ساؤتھ کی طرف رخ کر کے مکے سے آنے والے کفار کے ساتھ حملہ کرنا چاہیے اور تجارتی قافلے کو چھڑنا نہیں چاہیے. کچھ لوگوں کا خیال تھا نہیں صاحب تجارتی قافلے کو لوٹ لیا جائے، کیونکہ 40 آدمی ہیں تو ہم کو بہت زیادہ مال و دولت بھی ملے گا اور خون ریزی کے بغیر معاملہ ختم ہوگا اور ہماری دھاک بیٹھے گی. گویا کہ یہ دو مختلف آرا تھیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ نہیں، ہم جائیں گے مکے کے کفار سے لڑنے کے لیے اور ساؤتھ کی طرف رخ کریں گے. صحابہ کرام کو ایک ایک سے پوچھا، ایک حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اتنی فصیح و بلیغ، اتنی پیاری تقریر کی کہ آدمی پڑھتا ہے تو کانپ جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ تیار ہیں، آپ چلیے ہم لڑیں گے آپ کے ساتھ. ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے اپنے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو، ہم یہاں بیٹھنے والے ہیں. یہ کہا ان کی قوم نے، ہم نے سورہ نساء میں بتایا تھا، یہ پورا واقعہ تفصیل سے بتایا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے پیارے رسول کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے اور ہم گھر بیٹھے رہیں گے، نہیں، بلکہ آپ نکلیے، آپ اور آپ کا خدا لڑیے اور آپ اور آپ کے خدا کے ساتھ ہم اپنی جانیں لڑائیں گے، اور جب تک ہماری ایک آنکھ بھی گھومتی رہے گی آپ یقیناً ہم کو جو ہے مرد مجاہد پائیں گے ہم لوگوں کو، اور ہم آپ کے ساتھ جانیں نثار کر دیں گے. اس کے بعد اللہ کے پیارے رسول نے کہا کہ دیکھو بھائی، مکے کے لوگوں کی طرف سے تو رائے آ چکی ہے مقدار بن عمرو کی، اور مدینے کے کچھ لوگ اٹھے، بتائیں ان کی کیا رائے ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو سچا نبی مانتے ہیں، آپ کی صداقت شیاری پر ہمارا پورا یقین ہے، اور ہم جس دن ہم نے آپ کو دعوت دی تھی اسی دن سے ہمیں معلوم تھا کہ ہمیں اپنی جانیں لڑانی پڑیں گے، ہم بالکل تیار ہیں، آپ ہمیں لے کر چلیے، اور عین آپ سمندر کے پاس کھڑے ہو کر کہیں کہ سمندر میں کودو تو ہم انشاءاللہ سمندر میں بھی کودنے سے دریغ نہیں کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تیاری کے اگر آپ ہمیں لے چلے اور کل ہی ہمارا کفار و مشرکین سے مٹ بھیڑ ہو جائے تب بھی ہم کل لڑنے کے لیے تیار ہیں. پھر ایک پیاری بات انہوں نے کہی، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو مکے کے لوگوں کے ساتھ تو 13 سال بسر کر چکے ہیں لیکن مدینے کے نوجوانوں سے ابھی آپ کی زیادہ واقفیت نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے وہ کمالات ظاہر کرے گا اور وہ جمع مردی ہم لوگ بتائیں گے کہ انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اتنا زبردست ہم کام کر کے بتائیں گے. تو جب معلوم ہو گیا کہ سب اکثریت کی رائے مکے سے آنے والے کفار سے لڑنا ہے اور ساؤتھ کی جانب رخ کرنا ہے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تیار کرنے لگے اور 313 لوگ تیار، اس سے زیادہ نہیں، 313 لوگ بڑے نہایت تھے بڑے خالی ہاتھ, ساتھ سامان نہیں, گھوڑے نہیں, اونٹ نہیں, سواریاں نہیں. دیکھیے کہ 313 لوگ تھے لیکن پورے مل کر جتنے صحابہ اکرام کے پاس اونٹ تھے وہ تقریباً 70 اونٹ تھے, اور ایک ایک اونٹ پر تین تین چار چار آدمی باری باری سوار ہوتے تھے. اور قربان جائیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت ابو بکر, حضرت علی ایک اور صحابی تھے. اسی طرح آپ بھی باری باری چلتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ پیارے رسول میری باری کے بجائے آپ بیٹھ جائیے, تو اللہ کے رسول کہتے تھے کیا تم مجھ سے زیادہ جوان ہو, کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو, جتنا تم میں چلنے کا بل ہوتا ہے اس سے زیادہ میرے اندر سکت ہے, چلو بیٹھو تم میں چلتا ہوں. تو اس طرح باری باری لوگ چلتے تھے اور اسی طرح سے آگے چلے. ان کے پاس نیزے بھی ٹوٹے ہوئے, دو تین لوگوں کے پاس زرہیں موجود تھیں اور کوئی ساز و سامان ہتھیار نہیں. سب سے زبرا ہتھیار اخلاقی ہتھیار, اعتماد کا ہتھیار, توکل علی اللہ کا ہتھیار لے کر آگے بڑھے اور بدر کے میدان کے پاس پہنچے. تو معلوم ہوا کہ صاحب بدر کے میدان میں آ چکے ہیں, کفار مشرکین آ کر انہوں نے پڑاؤ کیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو صاحب اس وادی میں چاروں طرف سے پہاڑوں سے یہ گھرا ہوا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے بدر, اس بدر میں سے ایک بیچ میں سے راستہ نکلتا ہے, وہ مکہ سے شام کو جانے والا راستہ, ورنہ چاروں طرف سے وہ پہاڑوں سے گھرا ہوا قصبہ ہے. تو اس میں ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ آئے اور پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جس جگہ آپ نے جو پڑاؤ کیا ہے کیا واقعی یہ اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے وہی ہوئی ہے یا آپ کی یہ جنگی اسٹریٹجی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ میری جنگی اسٹریٹجی ہے, یہ کوئی وحی کی بات نہیں ہے. تو حباب بن منذر نے کہا کہ کیا میں کوئی اور بہتر بات بتاؤں, اس لیے کہ اس ایریا سے بڑے زبردست واقفیت رکھتے تھے. ہاں بتائیے. تو کہا کہ دیکھو اس جگہ ہم پڑاؤ کریں گے جہاں یہ کنواں ہے, ایک کنواں موجود تھا اور اس کے قریب ہم حوض بنائیں گے, اور چونکہ زمین اس طرح سے ڈھلوان ہے تو اوپری سطح پر اگر ہم رہیں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے, اور ڈھلوان میں اگر کفار و مشرکین کو پڑاؤ کرنے کا موقع دے دیں تو ان کے لیے نقصان ثابت ہوگا. بعد میں چل کر حضرت حباب بن منذر کی اسٹریٹجی صحیح ثابت ہوئی. وہ ایسے ہوئی کہ جب صحابہ اکرام نے پڑاؤ کر لیا تو میدان تیار ہے, ماریکا گرم ہونے کے لیے تیار ہے. رات میں کفار و مشرکین کے کیمپ میں ہنگامہ اور عیش اور شراب اور گانے بجانے ساری چیزیں وہاں ہو رہی ہیں, اور مسلمانوں کا کیمپ خاموش سنسان, لوگ عبادت میں مشغول, تہجد میں مشغول, دعاؤں میں مشغول, علاوہ زاری میں مشغول, چھوٹے چھوٹے ٹینٹ لگ چکے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت حباب بن منذر کی اسٹریٹجی کیسے صحیح تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو تین نعمتیں عطا کی مسلمانوں کو. ایک تو یہ ہے, دو نعمتیں تھیں لیکن بعد میں چل کر وہ معلوم ہوا کہ اس کے کیا فائدے ہوئے. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اچھی سی نیند عطا کی. آپ سوچیں گے کہ یہ بھی کوئی بڑی نعمت ہے کہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں جب آئیں گے آیتوں کی روشنی میں تب ہم بتائیں گے کہ آدمی کو نیند سے مینٹل پیس حاصل ہوتا ہے, اور کل ایک بہت بڑا ماریکا درپیش ہے. تو آدمی اگر نیند کے آغوش میں رہے اور اسے طبیعت میں جو ہے نڈھال پن ہو تو کیسے وہ لڑ سکتا ہے؟ اسے عزم ہونے کے لیے, آدمی کو انرجی حاصل کرنے کے لیے کافی نیند ہونی چاہیے. تو صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے سلا دیا. گویا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ جنگ بدر کی ایک رات ایسی رات ہے جس میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ سارے صحابہ بیک وقت سوئے ہوئے تھے, ورنہ کوئی مدینے میں کوئی صحابی جاگتا ہوگا, کوئی صحابی قرآن مجید پڑھتے تھے, کوئی آدمی تہجد گزارتے, یہ سب تھا. لیکن جنگ بدر کے وقت رات میں سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے نیند عطا کی, غنودگی عطا کی, اچھی طرح سے سو گئے. دوسری بات یہ ہوئی اس رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت, بارش ہوئی, ہلکی سی بارش ہوئی. اس بارش کے نتیجے میں صحابہ کرام جہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے وہاں کی زمین جو ہے وہ سخت ہو گئی, اور صحابہ کرام کے لیے چلنے پھرنے اور لڑنے کے قابل ہو گئے. اور پانی پورا ڈھلوان کی طرف نیچے جب آنے لگا تو کفار جہاں پڑاؤ کیے ہوئے تھے وہاں کیچڑ ہو گیا, دلدل ہو گیا. یہ اسٹریٹجی دیکھے گویا کہ جنگی اسٹریٹجی حضرت حباب بن منذر نے اختیار کی, اور اللہ تعالیٰ نے غیبی تائید کے ذریعے سے اسے صحیح ثابت کیا کہ بارش ہونے کے نتیجے میں نچلی سطح پر ڈھلوان کی جگہ پر دلدل ہو گیا, پانی جمع ہو گیا, کیچڑ ہو گیا جہاں کفار کا پڑاؤ تھا, اور ادھر صحابہ اکرام بڑے اچھے انداز سے تھے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو بھی دو تین کام کیے, بلکہ تین کام کیے. ایک کام تو یہ کیا کہ کچھ صحابہ کو بھیجا, اور کفار و مشرکین کے جو غلام لوگ تھے وہ پانی کھینچنے کے لیے, پانی لینے کے لیے کنویں سے وہ آئے ہوئے تھے. تو صحابہ اکرام نے ان کو ہڑکا لیا اور ادھر سے دھکے دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمپ میں لے آئے, اور ڈانٹ ڈپٹ کر ان کو پوچھا بتاؤ کیا کیا تیاریاں ہوئی ہیں, کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, کیا ساز و سامان ہے, ساری چیزیں جو ہم لوگوں سے معلوم کر لیں جنگی اسٹریٹجی کے طور پر. پھر مار بھگا دیا, جاؤ اپنے کیمپ کی طرف. اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کوئی فرد ہے جو جا کر اندازہ لگا کر آئے کہ کفار نے کیا کیا تیاری کی ہے؟ تو ایک دو صحابہ تیار ہوئے گئے اور آہستہ سے معلوم کیا کہ کفار کن کاموں میں مشغول ہیں. تو خوشی ہوئی ان لوگوں کو کہ ایسا کوئی ان کے یہاں جزم نہیں عزم نہیں بلکہ ان کے اندر انتشار پایا جاتا تھا. تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ بہت بڑی دولت ہے, عزم کی دولت, کانفیڈنس کی دولت, اعتماد اور وسوخ. کفار و مشرکین کے کیمپ کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی, اعتماد نہیں تھا, کانفیڈنس نہیں تھا, اور ایک رائے نہیں پائی جاتی تھی. کچھ بڑے بڑے لوگ جیسے اتبا شیوا جس کا ہم نے نام لیا, بڑے بڑے سردار تھے, ذہین لوگ تھے, ان کی رائے یہ تھی کہ دیکھو صاحب ابو سفیان کے قافلے کو ہم بچانے کے لیے آئے. معلوم ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ بچ کر چلا گیا, اب محمد سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ محمد سے لڑنا گویا کہ اس کی شخصیت سے اور انسانوں سے لڑنا نہیں ہے بلکہ اس کے خدا سے لڑنے کے برابر ہے, اتبا نے کہا. لیکن ابو جہل نے کہا کہ دیکھو اتبا تم ڈر گئے, تمہارے مسانے پھول گئے ہیں, کس طرح کی باتیں کہیں. تو حمیت بھڑک اٹھی اور کہا کہ نہیں اب ہم لڑیں گے. تو ابو جہل نے کہا کہ تم ڈر گئے ہو, تمہارے مسانے پھول گئے ہیں, اور محمد اور اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے ایک لقمے کے برابر ہے, لقمہ تر, ہم بڑی آسانی سے ان کو شکست فاش دیں گے, تم کیوں ڈرتے ہو. تو اس طرح سے بہت لوگوں کے بارے میں روایت میں ملتی ہے بات کہ بڑے بڑے لیڈروں کے اندر اعتماد نہیں تھا کہ صاحب کل کیوں لڑے ہیں محمد سے, چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں. ابو سفیان کا قافلہ تو بچ کر نکل گیا, لیکن بات ایسے نہیں بنی. ابو جہل اڑا رہا, کہا کہ نہیں ہم یہاں آئے ہیں اور یہ فیصلہ کر کے جائیں گے کہ کون جیتا کون ہارا. یہ گویا کہ اس رات میں معلوم ہو گیا کہ صاحب ان کے اندر انتشار ہے, ان کے دل پھٹے پھٹے ہوئے ہیں, ان کے اندر کل لڑنے کے لیے وہ بل بوتا نہیں پایا جاتا. تو یہ دو کام ہو گئے, ایک تو ان کے غلاموں کو پکڑا اور معلوم کیا, دوسرا اپنے جاسوس کو بھیجے, تیسرا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر رات میں بڑی دیر تک دعائیں کرتے رہے, الہیازاری کرتے رہے, خدا کے آگے سجدہ ریز رہے, اور خوب رو رو کر آپ نے دعائیں کی کہ پروردگار یہ چھوٹی سی مٹھی بھر جماعت کو میں لے کر آیا ہوں, یہ میری پوری پونجی ہے 15 سال کی محنت کا, اور میں اسے تیرے حوالے کرتا ہوں. کل زبردست معرکہ اور مقابلہ ہے, اے رب العالمین اگر کل ہماری جماعت کو فتح نہ نصیب ہوئی تو قیامت تک پھر تیرا نام لینے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا. اس جماعت کی لاج رکھ لے اور کفار و مشرکین کو شکست فاش نصیب فرما. یہ دعا کرتے جا رہے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قریب آیا اور کہا کہ پیارے نبی بس اٹھیے, بس کیجیے, آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر چکا ہے, اب اٹھیے. تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. صبح معرکہ شروع ہوا, جنگ کا میدان گرم ہے, ادھر بھی اور ادھر بھی دونوں طرف سے لوگ جمع ہو گئے ہیں. اور اس زمانے میں جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے گروپ کی شکل میں لڑائی نہیں ہوتی تھی بلکہ فردن فردن لڑائی ہوتی تھی, سیمپل وہ جو اسپیسیمن لڑائی ہوتی تھی, ٹیسٹ کیا جاتا تھا. تو اس طرح سے ادھر سے ایک آدمی ادھر سے ایک آدمی نکلتا تھا, یہ طریقہ ہوتا تھا. تین کفار کے بڑے بڑے لیڈر آئے اور میدان میں کھڑے ہو گئے اور للکارا کہ آؤ تم میں کوئی اگر مرد ہو کوئی نوجوان ہو تو آئے ہمارے ساتھ مقابلے کے لیے. تو اللہ کے رسول نے تین لوگوں کو بھیجا, لیکن معلوم ہے کہ تینوں پوچھا کیونکہ زرہ سے میں ملبوس تھے, پوچھا کہ جی تم کون لوگ ہو, نام بتایا, نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین. کہا کہ نہیں ہم تم سے نہیں لڑیں گے, ہم شریف خاندان کے لوگ ہیں, ہم کو مکے کا کوئی شریف زیادہ پیش کرو, تم جیسے چرواہوں سے ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں, مدینے کے زراعت پیشہ کسانوں سے ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں, بھیجو اپنے نوجوانوں کو. کہا کہ اللہ کے رسول نے جاؤ, حمزہ کو بھیجا, حضرت علی کو بھیجا اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تین بڑے بڑے ادھر سے صحابہ کرام مکے کے لوگ گئے, کہا کہ اچھا اب ہم تیاری کے ساتھ لڑتے ہیں. تو تینوں کے اندر زبردست شروع بھی لڑائی, اور پہلے ہی پچھاڑ میں حضرت حمزہ نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مخالفین کو اپنے فریقین کو پچھاڑ دیا اور قتل ہو گئے اور وہ جہنم میں وارد ہو چکے. اور تیسرے صحابی تھوڑی کشمکش میں تھے, فوراً حضرت حمزہ اور حضرت علی لب کے اور تیسرے کفار بھی واصل جہنم کے اور تینوں کی لاشیں پڑ گئیں. اب اس کے بعد گھمسان کی لڑائی ہوئی, زبردست مٹ بھیڑ ہوئی, معرکہ ہوا, زبردست قتال ہوا دونوں طرف سے. اور یہ پہلا موقع تھا جبکہ دیکھا جا رہا تھا کہ ایک طرف بیٹا ہے تو دوسری طرف باپ ہے, ایک طرف ماموں ہے تو دوسری طرف بھتیجا ہے, ایک طرف بھائی ہے تو دوسری طرف ایک اور بھائی ہے. اس طرح پہلی مرتبہ دیکھا جا رہا تھا کہ اب تک تو لوگ ایمان کا دعویٰ زبانی کرتے تھے لیکن آج ثابت ہو گیا کہ وہ ایمان میں اتنے کھڑے نکلے کہ انہوں نے رشتہ داروں کی پرواہ نہیں کی, ایمان ان کے سامنے آگے, رشتہ داریاں ان کے پیچھے پڑی رہیں. یہ معرکہ ہوا زبردست, اس میں گھمسان کی لڑائی ہوئی, اس میں دو لوگ بہت زبردست طریقے سے مارے گئے تھے. ایک تھا ابو جہل, ابو جہل کو جن لوگوں نے قتل کیا وہ دو نوجوان بچے تھے. خاص کر ہمارے نوجوانوں کے لیے اس میں بڑی سبق ہے, 14 سال 15 سال کے دو نوجوان تھے, ایک کا نام معاذ تھا ایک کا نام ماؤس تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو چھوٹے بچے جنگ کے اندر نہیں آئیں گے. تو یہ دونوں بچے اپنے پیر کے انگوٹے کے بل پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم چھوٹے نہیں, ہم تو دیکھو کتنے بڑے ہیں, وہ کہ اپنے آپ کو اونچا ثابت کرتے تھے. جب اللہ کے رسول نے ان کا جذبہ دیکھا تو شامل کر لیا فوج میں, چلو یہ دو بچوں کو بھی لے لو. 14-15 سال کے دو بچے تھے, جنگ کے میدان میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے, لڑائی کر رہے تھے, داد شجاعت دے رہے تھے یہ بچے بھی. تو پوچھا ایک آدمی سے, چچا وہ ابو جہل کون ہے؟ معلوم ہے کہ وہاں فلاں ہے. ایک صحابی آئے اور فوراً اس کے پیر پر وار کیا, اور ابو جہل گر پڑا. جیسے وہ گرا تو معوذ نے پوچھا کہ کون ہے اس میں ابو جہل, بتایا کہ وہی نالائقت کا کمبخت ہے. فوراً حضرت معوذ جو چھوٹے سے نوجوان تھے بھاگے اور جا کر ان کا سر کاٹنے لگے اور ان کا سر کاٹ دیا. جب سر کاٹا جا رہا تھا تو کمبخت ابو جہل کہہ رہا تھا ارے تم میرا سر کاٹو گے, لیکن لنگڑا ہو چکا تھا, زخمی ہو چکا تھا, اٹھنے اور لڑنے کی کوئی سکت نہیں تھی, اور سردار تھا پورے کفار کا اور مارا جا رہا تھا, ایک 14 سال کے بچے کے ہاتھوں مارا جا رہا تھا. کتنی ذلیل موت اللہ تعالیٰ نے دی, اور مرتے مرتے بھی اس کی عزت اور شرف کے غلط امتیازات دیکھیے. وہ بچے سے کہتا ہے کہ جب سر کاٹنا ہی ہے تو ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ جب لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی تو میرا سر ذرا بلند نظر آئے سب لوگوں میں. اس مرتے مرتے بھی اسے خواہش سر کو کاٹ دیا. اس کے بعد ادھر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے گزرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی بہت تکلیفیں دی گئی تھیں مکے میں, جب قرآن جا کر سناتے تھے تو اتنا مارا ابو جہل نے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود لہو لہان ہو گئے تھے. یہ سارا واقعہ معلوم تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو معلوم کہ ابو جہل کی لاش پڑی ہے اور گردن کٹ گئی ہے, ابھی کچھ باقی ہے, تو فوراً پیر رکھا اس کے گردن پر اور سر کے بل اسے کھینچ کر جو ہے اس کا سر بدن سے جدا کیا, نکالا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا کہ یہ ابو جہل مردار کی موت مرا, لیجیے اس کا سر پیش خدمت ہے. اللہ کے رسول نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کفار کا اتنا بڑا سردار مارا گیا. ایک اور بڑا سردار تھا امیہ بن قل, جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بے انتہا اذیتیں دی تھی. اسلام لانے کے نتیجے میں ان کو آگ پر لٹایا جاتا تھا, ان کو جو ہے گرم ریت پر لٹا کر اوپر پتھر کی سلیں رکھ دیتا تھا, ایسا نالائق کمبخت جا رہا تھا. اور لوگ جنگ ایک حد تک ختم ہوتی آ رہی تھی تو اب قیدی بنائے جا رہے تھے. جب قیدی بنائے جا رہے تھے تو حضرت سعد بن معاذ کا گزر ہوا, اور ادھر امیہ بن خلف کیونکہ پرانی پارٹنرشپ ہے دونوں کی بزنس کے سلسلے میں, اب کہا کہ امیہ بن خلف نے کہا کہ سعد بن معاذ مجھے عرض کر لو, مجھے مارو نہیں. تو حضرت سعد بن معاذ نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا اور گویا کہ قیدی بنا کر جا ہی رہے تھے. ادھر سے کچھ اور صحابہ کرام ہے اور دیکھا کہ نہیں, اس کو تو قیدی نہیں بنانا چاہیے, امیہ بن خلف کو مارنا ہی چاہیے. چھینا جھپٹی ہوئی اور آگے بڑھ کر جو ہے امیہ بن قلب کو بری طرح سے مارا, وہ اور اس کا بیٹا حضرت سعد بن معاذ کے حلقے میں آنے کے باوجود اس کو مار دیا گیا اور عین راستے میں وہ اس کی لاش پڑ گئی. اور اس کی لاش چونکہ بہت موٹا تازہ آدمی تھا اور زبردست طریقے سے مارا گیا تھا, تو اس کی ایک لاش ایسی تھی کہ زرہ سے اس کا زرہ جو ہے اس کے بدن کے اندر گھس گئی تھی اور لوہے کی زنجیریں اندر گھس گئی تھی, تو اس وجہ سے اس کا گوشت بالکل نرم ہو چکا تھا, اس کی لاش کو کھینچنا بھی مشکل ہو گیا تھا. تو اس طرح سے یہ جنگ جب ختم ہوئی تو کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سردار, 70 سے زیادہ بڑے بڑے لیڈرز مارے گئے. اور ایسے لیڈر جو اسلام کے خلاف 13 سال تک اور 15 سال تک انہوں نے ریشہ دوانیاں کی, آج وہ موت کے گھاٹ اتر چکے. اب اس میں آخر بات میں عرض کر کے اپنی جگہ لے لوں گا, وہ یہ ہے کہ اس قتل کے بعد ابو جہل کا بھی قتل ہوا, اتبا شیبہ ربیعہ یہ سب قتل ہو گئے, امیہ بن قلب بھی قتل ہو گیا. اس کے بعد صحابہ اکرام سب مل کر لاشوں کو جمانے لگے, اور ایک گہرا کنواں اندھا کنواں تھا جس میں پانی وانی نہیں تھا, تو اس کنویں کے اندر لاشوں کو ڈھکیلا جا رہا تھا. ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کھڑے تھے, ان کا باپ اتبا تھا, تو اس کے باپ کی لاش کو جب ڈھکیلا جا رہا تھا تو حضرت ابو حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. پیارے رسول نے کہا کہ کیا تمہارے باپ کی موت کو دیکھ کر, لاش کو دیکھ کر تمہیں رونا آتا ہے؟ کہا کہ نہیں, مجھے اس بات پر تو نہیں ہے, البتہ اس بات پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ مکے کا ذہین ترین آدمی تھا, اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور علم کی دولت سے نوازا تھا, لیکن افسوس کہ اس نے اپنے علم اور علم کو استعمال نہیں کیا اور راہ یاب نہیں ہو سکا. اس بات پر مجھے افسوس ہے کہ باقی تو الٹی کھوپڑیاں تھیں, لیکن یہ شخص تھا جو بہت ذہین آدمی تھا, لیکن اس نے اپنی ذہانت کو استعمال نہیں کیا, مجھے اس بات پر افسوس ہے. حضرت دیکھیے صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیے کہ کفر و شرک کے معاملے میں اپنے باپ بھائی کو بھی نہیں دیکھتے تھے. حضرت مصعب بن عمیر جا رہے تھے, سامنے سے ان کا بھائی جا رہا تھا اور مسلمان ان کو زنجیروں میں جکڑ کر لے جا رہے تھے. کہا کہ اس نالائق کو ذرا اور کس کر باندھو, اس مصعب بن عمیر کا جو چھوٹا بھائی تھا اس کے بارے میں کہا, اسے ذرا اور کس کر باندھو اور اسی طرح حفاظت سے لے جا کر رکھنا, اس لیے کہ اس کی ماں بڑی مالدار عورت ہے اور سب سے پہلے وہ آئے گی اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے, تو اس سے خوب زیادہ پیسے مانگ کر لینا. حضرت مصعب بن عمیر اپنے بھائی کے بارے میں کہتے ہیں, تو اس طرح سے ان کو بھی کس کر لے جایا گیا. اور صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول نے ہدایت دی کہ دیکھو مشرکین کے جو قیدی اس وقت قید کیے گئے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, حسن سلوک کرنا. تو معلوم ہوتا ہے کتابوں کے پڑھنے سے, روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خود بھوکے رہتے تھے, واپسی کے سفر میں خود کھجور کھاتے تھے, لیکن اپنے قیدیوں کو روٹی کھلاتے تھے, گوشت کھلاتے تھے, اچھی سے اچھی غذا کھلاتے تھے. تو اس طرح سے صحابہ اکرام کی گویا کہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ بھی انہوں نے کیا. اللہ کے رسول نے ساری لاشوں کو کنویں میں ڈھکیلا اور ان کو خطاب کر کے کہا کہ اے مردوں کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا پا لیا؟ صحابہ نے پوچھا تم آپ اللہ کے رسول مردوں سے خطاب کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں یہ ضرور سنتے ہیں میری باتوں کو اور ان کو میں نے بتا دیا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اس کے بعد آخر میں یہ ہے کہ اس لیے کہ آج جس بات پر ہم ختم کر رہے ہیں اسی بات پر کل انشاءاللہ ہماری گفتگو شروع ہوگی. وہ یہ کہ صحابہ اکرام مال غنیمت جمع کرنے لگے مختلف طریقے سے. مال غنیمت کے جمع کرنے کے بعد تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا کہ مال غنیمت کس کا ہے, کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے, اس کے متعلق تھوڑا سا اختلاف پیدا ہو گیا. تو کل جو ہماری گفتگو شروع ہوگی سورت کا آغاز اور اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ اس مال غنیمت کا جو ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے اس کو کیسے سیٹل ڈاؤن کیا جائے, اس کا کمپرومائز کیسے نکالا جائے, اس کا حل کیا ہے, قرآن کی کیا تجویز ہے کہ مال غنیمت کے متعلق اسلام کا کیا موقف ہے. یہاں سے کل انشاءاللہ گفتگو شروع ہوگی. انہی کچھ باتوں کے ساتھ آج ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں عزم اور جذب عطا کرے اور اسلام کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا